بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأفضل المرسلين وفطرته السيدين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. غالبا ہماری آئندہ گفتگو اس سیمسٹر کی آخری گفتگو ہوگی، اس اعتبار سے کسی نئے موضوع کو چھیڑنے کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت، اور جتنے بھی نامکمل موضوعات ہیں ان سب کو مکمل کرنا ہے. بظاہر آپ میں سے ان کو جو بہت تفصیل کے ساتھ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیتے ہیں ایک ایک وعدے کو، یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ بہت سارے وعدے ابھی باقی ہیں، لیکن جب یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ آئندہ تقریر تک بھی یہ وعدے مکمل کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے پچھلی دفعہ ہی کے نامکمل مسئلے کو مکمل کر لیا جائے، اور وہ مسئلہ تھا غنا کا مسئلہ. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے حل کرنے میں فقہا کو محاورتاً دانتوں کا سینہ آ جاتا ہے، اور غنا کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ بنانے میں سب سے زیادہ دخل اس بات کا ہے کہ بعض چیزوں کی لفظاً تعریف کرنا مشکل ہے. وہ ہر انسان جانتا تو ہے، ہر ایک کو پتا تو ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس کی تعریف کرو الفاظ میں، شاید وہ تعریف نہ کر سکے. مثلاً بھوک ایک ایسا فطری جذبہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد سے بچہ اس کا احساس شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی سے الفاظ میں پوچھا جائے کہ بتائیے بھوک کسے کہتے ہیں، اور کوئی ایسا آدمی یہ سوال کرے کہ جسے خود کبھی بھوک نہ لگی ہو بطور مثال، تو اب کس طریقے سے اس کے سامنے اس چیز کی وضاحت کی جائے گی کہ بھوک کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھوک ہے، یہ پیاس ہے، اس قسم کے بہت سے فطری جذبے جن کو ہر آدمی جانتا ہے، اور ان چیزوں سے زیادہ جانتا ہے کہ جن کی وضاحت میں بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن ایک جملہ بھی اس کی تشریح میں بیان نہیں کر پاتا ہے. غنا بھی کم و بیش فقہ میں ایک ایسا ہی مسئلہ بن کے رہ گیا ہے کہ کس چیز کا نام غنا ہے، کیسے سمجھایا جائے غنا کو، اور پھر اس میں آٹھ یا نو مختلف رائے آئی ہیں مجتہدین کی. بات ایک ہی ہے مگر اس کو سمجھانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں علماء نے، کیونکہ ہمارا یہ درس بنیادی طور پر اگرچہ فقہ اور اصول کا ہے، مگر ہم زیادہ پیچیدہ مسائل میں صرف دو مجتہدین کے فتوے کی حد تک رہتے ہیں، اسی لیے انہی کی روشنی میں بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. لیکن یہ بات واضح رہے کہ ایک عام انسانی زندگی کے دوران اسے اگر تین یا چار مراجع کی تقلید کرنا پڑے تو غنا کا مسئلہ بھی وہ ہے کہ جس میں خاصی تبدیلی آ جاتی ہے ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد کے فتوے میں. وضو، غسل، نماز، روزے کے مسئلے یہ ہیں کہ کم اور بیش ایک ہی جیسے مسئلے ہوتے ہیں. انسان اگر آج سے 50 سال پہلے نماز سیکھ لے تو نماز کے مسئلے میں تو خاص اس کو تبدیلی پیش نہیں آتی ہے، چاہے 2 یا 3 مراجع کی تقلید سے اس کو گزر جانا پڑے. لیکن غنا کے مسئلے میں ہر مرجع کی تبدیلی کے ساتھ مسئلہ بھی بدل سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کو ہضم کرنا یا قبول کرنا ہمارے معاشرے کے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ بھائی جب ہم نے آغا نائنی کی تقلید کی تھی تو انہوں نے تو ریڈیو کو بھی حرام قرار دیا تھا، اور آج آپ کتنا دائرہ وسیع کیے جا رہے ہیں غنا میں حلال چیزوں کا. یہ آغائے بروجردی کے زمانے میں تو کچھ اور بات تھی، یہ آغائے محسن الحکیم تو کچھ اور فرماتے تھے. تو واقعا یہ مسئلہ ایک عام انسان کے لیے تو ہے کہ ایک مرجع سے دوسرے مرجع کی تبدیلی کے ساتھ غنا کا مسئلہ بھی بدل جایا کرتا ہے. تو اگر اصول فقہ ذہن میں نہ ہو تو بعض اوقات کی پریشانی ہوتی ہے کہ کیا تبدیلی آتی جا رہی ہے فقہ کے اندر، اور ایسا اہم مسئلہ، ایک حرام و حلال کا مسئلہ ہے یہ، تو جب اس کے حرام ہونے کے گناہ کو بتایا جاتا ہے تو روایتیں بھی اتنی سخت، آیتیں بھی اتنی سخت، اس کا عذاب بھی اتنا سخت، لیکن مقام عمل میں آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جس چیز کو 10 سال پہلے ہم اتنا مشکل سمجھ رہے تھے کہ معصوم، یہ روایتیں تو بہت زیادہ ہیں کہ معصوم نے عذاب جہنم بتاتے ہوئے غنا کا خاص عذاب بتایا کہ پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈالا جائے گا مثلا، یا وہ شخص کے جو امام کے پاس آ کے فقط اتنی بات کہتا ہے کہ مولا میں صبح بیت الخلاء میں جاتا ہوں اور میرے پڑوس کے اندر کوئی گانا سیکھ رہا ہے یا گانا گا رہا ہے، وہ گانا گاتا فقط اور فقط اس آواز کی وجہ سے 4 منٹ مجھے بیٹھنا ہے، میں 6 منٹ بیٹھتا ہوں، تو امام کا اتنی سختی کے ساتھ کہنا کہ دور ہو جا میری نگاہوں کے سامنے سے، جا توبہ کر، غسل کر، اپنے اس گناہ پہ آنسو بہا اور پھر میرے پاس آ، ایسا نہ ہو کہ عذاب خدا اس وقت یہیں سے آ جائے. اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں یہی باتیں بتائی جا رہی ہیں 5 سال کے بعد وہی چیز حلال ہو گئی، تو انسان کے لیے ذرا اس کو قبول کرنا مشکل ہوتا جب تک کہ اس کی علمی معلومات اور فقہی معلومات بہت زیادہ نہ ہو. تو یہ مجھے ابتدا میں اس لیے سمجھانا پڑا کہ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت جو بات کہی جا رہی ہے یہ حرف آخر یا حتمی بات ہے، نہیں، اس مسئلے میں چند ہی سالوں کے اندر اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارا عنوان فقط 2 مراجع کے فتوے، اور مراجع کی تبدیلی کے ساتھ فتویٰ بھی بدل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ تمام شیعہ علماء یا اس فتوے کو مانتے ہوں یا اس کو، میں نے بتایا کہ 8 یا 9 مختلف فتوے، تو 8 یا 9 مختلف چیزیں آئندہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. تو فی الحال تو ہم یہ دیکھیں کہ موجودہ مراجع کیا کہتے ہیں، اور موجودہ مراجع میں سے بھی آیت اللہ خوئی کا مسئلہ نسبتاً آسان ہے، اگرچہ مقام عمل میں زیادہ مشکل ہے، اور آیت اللہ خمینی کا مسئلہ شروع سمجھنے میں ذرا مشکل ہے لیکن مقام عمل میں وہ زیادہ آسان ہے. البتہ یہ آسان اور مشکل ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ شرعی اعتبار سے یا فقہی اعتبار سے دونوں کا مسئلہ آسان بھی ہے، دونوں کا مسئلہ سہل بھی ہے. اب آئیے بات کو اس جگہ سے آگے بڑھایا جائے جہاں پچھلی دفعہ بات پہنچی تھی. پچھلی دفعہ مسئلے کو تمہید کے طور پہ پیش کیا گیا تھا اور آج اس کا حل آ جائے گا اور بات مکمل ہو جائے گی. تمہید میں صرف یہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ غنا ایک الگ گناہ ہے اور آلات لغو و لعب کا استعمال ایک الگ گناہ ہے، ان دونوں کو آپس میں ہمیشہ ملانا ضروری نہیں ہے. غنا تن تنہا بھی ہو سکتا ہے اور آلات لغو و لعب کے ساتھ بھی، اسی طرح آلات لغو و لعب تن تنہا بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور غنا کے ساتھ بھی. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ غنا انسانی آواز کا نام ہے جو گلے میں سے خاص انداز سے گھما پھرا کے نکالی جاتی ہے، اور آلات لغو و لعب اس غیر انسانی آواز کا نام ہے جو کسی نہ کسی ساز یا آلے یا انسٹرومنٹ کی مدد سے نکالی جاتی ہے. ایک انسانی آواز ہے وہ غنا کہلاتی ہے، اور ایک وہ آلات موسیقی یا کسی اور آلے کی مدد سے نکالے جانے والی آواز ہے کہ جو لغو و لعب کی آواز کہلاتی ہے. یہ دونوں کبھی ایک ہی جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں کبھی الگ الگ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اب اس کی وہ تفصیلات تو آ چکی ہیں کہ کون کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں غنا کی اجازت ہے، اس پہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ آلات لغو و لعب کسے کہا جاتا ہے، پہلے اس کی تعریف واضح ہو جائے، اس کے بعد غنا کی تعریف، اور پھر مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. آلات لغو و لعب، اب یہ خود آلات لغو و لعب کا سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. پہلے ہم اور زیادہ ذرا اس کی تفصیل میں جائیں. پہلے لغو و لعب کو سمجھیں کہ لغو و لعب کیا ہے, پھر اس کے آلات سمجھ میں آئیں گے, پھر غنا سمجھ میں آئے گا. لغو و لعب کی تعریف یہ ہے کہ وہ محفلیں, یہ لغو و لعب کی تعریف ذرا لمبی تعریف ہے, ایک جملے کی نہیں ہے کہ آپ اس کو سن کے لکھ سکیں. لغو و لعب کے لیے پہلے آپ ایک انسانی معاشرے کو ذہن میں لے کے آئیے. لغو و لعب سے مطلب یہ ہے کہ وہ مجلسیں, یعنی وہ سٹنگ, وہ اجتماعات, وہ فنکشن کہ جو فقط حرام, گناہ اور وقت گزارنے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں, جس میں نہ خدا کا کوئی تصور ہوتا ہے, نہ دین کا کوئی تصور ہوتا ہے, نہ حلال و حرام کا. اب دیکھیے خود یہ تاریخ کتنی پیچیدہ ہے, اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہے, لیکن اس کا دار و مدار تو ایک معاشرے پر ہے کہ ہر معاشرے کے اندر, یعنی اسلامی معاشرے کے اندر, اس قسم کے فنکشن کہ دیندار لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ فقط ایک حرام اور گناہ کے لیے فنکشن کیا گیا ہے, کہ جہاں پہ حرام اور گناہ اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں گی, اس کا نام ہے لغو و لعب. بہت زیادہ اگر آپ تفصیل میں جا کے غور کریں تو ایسا لگے گا کہ کچھ واضح ہی نہیں ہوا, کچھ کلیئر ہی نہیں ہوا. لیکن یہ مسئلہ وہی عرفی مسئلہ ہے کہ عرف یہ کہے کہ یہ فلا فنکشن جو ہو رہا ہے, یہ فلا سٹنگ جو ہو رہی, عرف یعنی مسلمانوں کا عرف, متشرعین کا عرف, وہ یہ کہے کہ بس یہ اس میں تو سب لاپرواہ لوگ, بے دین لوگ, فاسق و فاجر لوگ جا کے جمع ہو رہے ہیں. اس قسم کی محفلوں میں, اس قسم کی محفلوں کو کہا جاتا ہے لغو و لعب کے اجتماعات. اب ان محفلوں میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں, اس محفل کی رونق کو بڑھانے کے لیے اس کا نام ہے آلات لغو و لعب. یہ واضح رہے کہ آلات لغو و لعب ایک اور چیز ہے, آلات موسیقی ایک اور چیز ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں. آلات لغو و لعب ان آلات کا نام ہے, ان سازوں کا نام ہے جو فاسق و فاجر و گناہگار اور بے پرواہ لوگ, جنہیں دین کا, خدا کا, شریعت کا کوئی خیال نہ ہو, ان کی ان مخصوص مجالس میں استعمال کیے جاتے ہیں جن کو متشرعین کا معاشرہ گناہ کی محفل سمجھے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سب کچھ گناہ نہ ہو رہا, لیکن وہ مجمع ہی ایسا ہو کہ دور ہی سے دیکھ کے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو بالکل بے دین لوگوں کا مجمع ہے, فاسق و فاجر لوگوں کا مجمع ہے. اب یہ جو بات میں نے کہی, موجودہ ماحول میں اس کا طے کرنا بھی خاصا مشکل ہوگا, لیکن پھر بھی ہمارے ویرائٹی پروگرام, ہمارے یہاں جو شب موسیقی یا شام غزل یا شام موسیقی ہوتی, یقیناً وہ یہ وہ اجتماعات ہیں کہ دیندار اور متشرعین لوگوں کا عرف نہ صرف یہ کہ ان میں شرکت پسند نہیں کرے گا, بلکہ دور ہی سے ان کو دیکھ کر بغیر ان کی تفصیلات میں گئے ہوئے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں حرام اور گناہ ہو رہا ہوگا. عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع, ہر قسم کی لاپرواہی اور بے توجہی کے ساتھ کہی جانے والی باتیں. اب یہ عرفی مسئلہ, جیسا کہ میں نے کہا کہ بھوک کو سمجھانا بڑا مشکل ہے, فقط مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا, اسی طریقے سے لغو و لعب کا مسئلہ. بعض علماء اس میں ایک شرط اور لگاتے ہیں, لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس سے آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے, کہ اس قسم کے اجتماعات کے جس میں کوئی عقلاً کوئی فائدہ ہی نہ ہو. لیکن یہ جو چیز اگر میں اس طرح کہوں تو آپ کے لیے سمجھنا اور مشکل ہوگا, اس لیے اس کو آپ چھوڑ دیجیے. اچھا, اب یہ بات کیا بنی کہ وہ سٹنگز اور وہ اجتماعات اور وہ فنکشن جس کو متشرعین کا معاشرہ گناہ کی, معصیت کی اور حرام محفلیں قرار دے, وہ ہے لغو و لعب. اور وہاں پہ جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں اس محفل کی رونق کو بڑھانے کے لیے, ان کا نام ہے آلات لغو و لعب. لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ آلات کے جو فقط ان محفلوں کے لیے بنائے جائیں, اگر ایک عام کوئی حلال چیز ہے, جائز چیز ہے, اس کو اٹھا کے وہ لوگ اپنے فنکشن میں لے جا رہے ہیں, وہ آلات لغو و لعب کی تعریف میں نہیں جائے گا, بلکہ وہ چیز کے جو انہوں نے ایسے ہی لوگوں نے بنائی, اسی قسم کے اجتماعات کے لیے بنائی گئی, وہ ہے آلات لغو و لعب. اب اس کی تعریف میں ایک مزید نیا جملہ سن لیجیے آپ, اگرچہ اس نئے جملے کو سننا اور مشکل, یعنی اس جملے کو سمجھنا اور مشکل ہوگا, وہ یہ کہ یہ جہاں تک آپ نے تعریف سنی حرام کی اور گناہ کی وہ محفلیں کہ جہاں پہ معاشرے کے فاسق و فاجر لوگ فقط وقت گزارنے کے لیے جمع ہوں اور اس میں کوئی عقلی فائدہ نہ ہو. اب یہ عقلی فائدہ نہ ہو یہ کرکٹ اور ہاکی وغیرہ میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ اور بعض صاحبان علم ان کو بھی حرام کہتے ہیں. لیکن چونکہ عقلی فائدہ نہ ہو یہ بات کی شرط ہے. پہلی تو شرط یہ ہے کہ وہ اجتماعی گناہگار اور بے پرواہ اور بے دین لوگوں کا اجتماع سمجھا جائے, اور پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی عقلی فائدہ نہ ہو. اس لیے کرکٹ اور ہاکی وغیرہ کے میچز اس سے نکل جائیں گے, کیونکہ بہرحال ان میچز کو دور سے دیکھنے والا دیندار معاشرہ بھی یہ تصور نہیں لے گا کہ یہاں حرام اور گناہ اور شریعت سے لاپرواہی کی باتیں کی جا رہی ہیں. البتہ نجف اور قم کے ماحول میں رہنے والے جب یہاں آتے ہیں تو بعض اوقات ان چیزوں پر اس لیے اعتراض کرتے ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا تعلق ہر جگہ کے اپنے عرف سے ہے. پچھلی تقریر میں یہ بات آئی کہ عرف بھی جگہ جگہ کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. اچھا ابھی یہ بات آپ کے لیے جتنی مشکل ہو رہی اس کو اتنا مشکل رہنے دیں, آہستہ آہستہ یہ مسئلہ اور آسان ہوتا چلا جائے گا سمجھنے کی حد تک. اب آئیے اس کے اگلے مرحلے میں ایک شرط اور لگائی. پہلی شرط تو یہ تھی کہ بے دین لوگوں کا وہ اجتماع, اب بے دین لوگوں کا ہر اجتماع بھی لہو و لعب نہیں, وہ اجتماع کے جسے متشرعین کا معاشرہ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ لوگ یہاں حرام اور گناہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. پھر دوسری بات یہ آئی کہ اس میں کوئی عقلی فائدہ نہ ہو, یہ اس کا سمجھانا اور مشکل ہے, اس کو چھوڑ. تیسرا, اس کے بعد اس میں تیسرا جملہ یہ آتا ہے علماء کا, تو تیسرا جملہ یہ ہے کہ اس سے مقصد فقط نفس کو لذت پہنچانا ہو اور انسان کی شہوت کو بھڑکانا ہو. اب یہ یہاں جا کے تعریف مکمل ہوئی مجالس اور محافل لہو و لعب کی, شہوت کو بھڑکانا اور نفس کو لذت پہنچانا ہو. یہ کوئی عقلی فائدہ نہ ہو, بس یہ التزاز نفس, نفس کو ایک لذت مل رہی, نفس کو ایک مزہ مل رہا, لیکن ہر مزہ نہیں, اچھا کھانا کھانے سے بھی نفس کو مزہ مل سکتا, ایسا مزہ کہ جس سے انسان کی شہوت میں اضافہ ہو رہا ہو. وہ شہویہ جو اصطلاح ہے فلسفے کی, جس کو سمجھاؤں گا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ سب تو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ کو فقہا کی پریشانیوں کا اندازہ ہو. اب موجودہ مراجع کا مسئلہ نسبتاً آسان. خیر, یہاں پہ جا کے لہو و لعب کی تعریف مکمل ہوئی کہ فاسق و فاجر و بے دین لوگوں کے وہ اجتماعات کے جنہیں متشرعین کا معاشرہ گناہ کی محفل قرار دے, اور جو بغیر کسی عقلی فائدے کے ہو اور جس کے اندر نفس کو اس طرح لذت پہنچائی جائے کہ انسان کی شہوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اب اس شہوت کے اندر زیادہ تر وہ جنسی لذت کا پہلو آتا ہے, لیکن یہ 100% لازم نہیں. اچھا, یہاں پہ لہو و لعب کی تعریف مکمل ہوئی جو ہمارے موضوع سے خارج, ہمارے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, ہمارا عنوان ہے رہنا. اس پورے کے پورے لمبے چوڑے جملے کا مطلب لہو و لعب کی تعریف میں صرف اتنا ہم کو لینا ہے مطلب کہ اس قسم کی محفلوں کے لیے جو آلات ایجاد کیے گئے جن کا مقصد ان محفلوں کی رونق کو بڑھانا, ان کا نام ہے آلات لہو و لعب. یہ تو ہوا آلات لہو و لعب کا پہلا حصہ, وہ آلات کے جو اس قسم کی محفلوں کے لیے ایجاد کیے گئے, نمبر ایک. اور دوسری بات, وہ آلات کے جو گلے سے گائی جانے والی یا گلے سے گانے کے انداز سے نکالے جانے والی آواز کو سپورٹ کرنے کے لیے یا تقویت پہنچانے کے لیے بنائے گئے. اب یہ دو قسم کے آلات جمع ہو گئے, ان دونوں کا نام ہے آلات لہو و لعب. پہلے جو آلات آپ کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس میں ضروری نہیں کہ گانا بھی ہو رہا ہو. وہ جو محافل لہو و لعب ہیں, وہ اجتماعات اور بے فکرے لوگوں کا جمع ہونا, اس میں ضرورت نہیں ہے کہ گانا بھی ہو, وہ بغیر گانے کے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے بہت سے 5-star ہوٹل رہتے ہیں ایسے کہ جس کے اندر رات کے وقت کوئی فنکشن وغیرہ نہیں, بس یوں ہی آرکسٹرا بج رہا ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ اجتماعات ہیں, اور ساتھ میں ایک قسم کی جو بیک گراؤنڈ میوزک چل رہی, وہ بیک گراؤنڈ میوزک کہ جو آرکسٹرا کے ذریعے سے ہے, یا جیسے ساحل سمندر کے کنارے کلفٹن کے قریب بعض ایسے ہوٹل والے ہیں کہ جنہوں نے یہ انتظام کیا ہوا کہ وہاں بالکل یعنی کھلے عام سڑک کے اوپر اسٹیج بنا ہوا ہے اور وہاں سے اس قسم کی آوازیں بلند ہو رہی جس میں کوئی گانا نہیں، فقط یہ کہ وقت گزارنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس قسم کی محفلوں کی رونق بڑھانے کے لیے جو چیزیں بنائی گئیں اس میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو گیٹار آتا ہے اور طبلہ آتا ہے اور اس قسم کی کئی چیزیں آتی ہیں جو آرکسٹرا میں 56 یا 57 کتنے ساز ہوتے ہیں وہ سب. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ گانے میں بھی یہ پورا آرکسٹرا پہنچے، اس کے بغیر بھی گانا ہو سکتا ہے، لیکن خود یہ آرکسٹرا یہ آلات لہو و لعب میں کیوں آتا ہے؟ پہلی تعریف کی وجہ سے کہ اس قسم کے فنکشنز کی رونق کو بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو بنایا گیا، یہ ہیں آلات لہو و لعب. اور نمبر دو وہ خاص آلات کہ جو اس قسم کے فنکشنز میں استعمال نہیں ہوتے، وہ فقط گانے والے کو طاقت پہنچانے کے لیے، گانے والے کی آواز کا ساتھ دینے کے لیے جو آلات بنائے جاتے ہیں، وائلن ہے، پیانو ہے، ستار ہے، ہارمونیم، یہ دونوں قسم کے آلات جو ملے، اس میں پہلے آلات لہو و لعب ہیں، دوسرے آلات موسیقی کی. اچھا اب آلات موسیقی کی تعریف میں بھی وہی جملہ ہے جو آلات لہو و لعب کی تعریف میں ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ چیز ہو کہ جسے گانے والے کی مدد کے لیے بنایا گیا. اب اگر ایک حلال چیز ہے، عام چیز ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کسی گانے والے کو وہ آواز پسند آ جائے اور وہ اس کو اٹھا کے اپنے گانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ آلات موسیقی نہیں بنیں گے. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ پاکستان کی لوک میوزک میں ایک آواز وہ بھی ہے کہ جو مٹی کے پیالوں کو آہستہ آہستہ بجا کے نکالی جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ گانا چلتا. اب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مٹی کا پیالہ دنیا میں جس نے بھی بنایا ہوگا، بہرحال وہ گانے والے کی مدد کے لیے نہیں بنایا، سوراہی کو یا گھڑے کو، گھڑا بجا کے بھی بعض جگہ پاکستان کے دیہاتوں میں جو لوک موسیقی کہلاتی فولک میوزک، اس کے اندر جو گھڑا استعمال ہوتا، یہ بالکل واضح کہ گھڑا جس نے بھی بنایا ہے وہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا. اب بعد میں یہ دیکھ کر کہ مٹی کا بنا ہوا اور اس کے اندر ایک ایسا خلا ہے جس کی مدد سے آواز زیادہ اچھے طریقے سے گونج سکتی، اگر کسی نے اس کو گانے میں استعمال کر لیا تو یہ گھڑا یا یہ مٹی کا پیالہ نہ آلات موسیقی میں گیا نہ آلات لہو و لعب میں. تو وہ چیزیں کہ جنہیں فقط بنایا ہی گیا ہو اس قسم کے فنکشنز کے لیے. اچھا جیسے یہ آج یہ فنکشنز ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں یا اسٹیج شو ہوتے ہیں، اسی طرح دیہاتوں میں آپ چلے جائیے وہاں بھی ایسی محفلیں ہوتی، فصل کٹنے کے وقت یا یہ کہ جو بھی باہر کا موسم ہوتا، یا آج سے 50 سال پہلے بھی اس قسم کے اجتماع ہوتے تھے. طریقہ بدل جائے، انداز بدل جائے، اسٹیج بدل جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن ہر دور میں جو متشرعین کا معاشرہ جن محفلوں کو مخصوص سمجھتا ہے فاسق و فاجر لوگوں کے لیے، پھر بھی میں بتا دوں کہ لہو و لعب میرا عنوان نہیں، اس محفلوں میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کی وجہ سے لہو و لعب کی تعریف میں ہم کو اتنا زیادہ داخل ہونا پڑا. تو اب لہو و لعب کی تعریف کو تو رکھیے ایک طرف، آلات لہو و لعب پہ ہم آ جاتے ہیں. اس قسم کے آلات کے جو بنائے گئے ہوں لہو و لعب کی محفلوں کے لیے یا جو بنائے گئے ہوں فقط اور فقط گانے کے لیے، یہ ہو گئے ان دونوں کا مجموعہ، ان دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے آلات لہو و لعب. اب یہ جو آلات لہو و لعب ہیں ان کا تن تنہا استعمال بھی حرام ہے، تن تنہا ان کا استعمال بھی حرام ہے. یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا، اس کی مزید وضاحت ابھی ہی کر دی جائے، پھر ہم غنا کے مسئلے پہ قدم رکھیں. لیکن اگر کچھ ایسے آلات ہیں جن کی آواز ان آلات سے ملتی جلتی ہے مگر ان کو لہو و لعب کی محفلوں کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ آج کل کے اصطلاح میں کہا جائے کہ ان کو بنایا گیا ہے صوتی اثرات کے لیے یا ساؤنڈ ایفیکٹس کے لیے، جس طرح ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم وغیرہ میں بہت سے ایسے مناظر آتے ہیں جس کا لہو و لعب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے نفس کو تقویت پہنچا کے، لذت پہنچا کے، شہوت کو بڑھکایا جائے. نہ سننے والے کے ذہن میں کوئی یہ خیال، نہ بجانے والے کے ذہن میں یہ خیال. مثلا خبریں شروع ہو رہی، مقصد صرف یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے، انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے، یا یہ کہ کوئی منظر بدل رہا، یا یہ کہ جیسے کچھ پروگرام کے اندر کسی کا سوال صحیح ہو گیا تو وہ اس کی صحیح ہونے کی اہمیت کو بیان کرنا، اس کے لیے ایک آواز آتی تھی. اب یہ آوازیں جو عین ممکن ہے، کیونکہ آوازوں میں آپس میں فرق کرنا، یہ کون سی آواز ہے یہ کون سی آواز ہے، اسی کے لیے ممکن ہے کہ جس کی زندگی اس میں گزری. ایک عام آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے وہ یہ فرق کرے کہ یہ آواز کون سے انسٹرومنٹ سے نکالی گئی ہے اور وہ آواز کون سے انسٹرومنٹ سے نکالی گئی. تو ایک عام آدمی کے لیے تیسرا مسئلہ بھی سن لینا بہت ضروری، بلکہ یہ تو اہم ترین مسئلہ ہے پوری بحث کا، وہ یہ کہ ایسے آلات اور ایسی آوازیں جن میں کوئی تصور بھی لہو و لعب کا نہیں ہوتا دور دور تک، اور نہ ہی وہ لہو و لعب کے آلات سے نکالی جا رہی ہیں، وہ آوازیں کہ جو لہو و لعب کے لیے نہیں نکالی جا رہی ہیں اور نہ ہی ان کے آلات سے نکالی جا رہی ہیں. یہ دو باتیں یاد رکھی، ایک تو یہ ہے کہ لہو و لعب کے لیے جو آواز نکالی جائے وہ تو کسی چیز سے بھی نکالی جائے اس کا سننا حرام، یہاں تک کہ گھڑا یا مٹی کا پیالہ بھی جب ان محفلوں میں بجایا جا رہا ہو تو اس کا سننا حرام. تو وہ آواز جو لہو و لعب کے لیے نہیں نکالی جا رہی، اور نہ ہی اس کا مطلب کیا ہوا کسی اچھے مقصد کے لیے نکالی جا رہی، مگر اچھے مقصد کے لیے بھی آلات لہو و لعب سے نہیں نکالی جا رہی. دیکھیں یہ دو الگ الگ جملے چل رہے ہیں، اگر لہو و لعب کے لیے ایک آواز نکالی جا رہی ہے تو دنیا کی کسی چیز سے بھی نکالی جائے اس کا سننا بھی حرام. ایک اچھے مقصد کے لیے آواز نکالی جائے مگر لہو و لعب کے آلات سے نکالی جائے اس کا سننا بھی حرام. اب یہ دونوں کو جب ملا دیں تو حلال کا مسئلہ سامنے آئے گا. ایک ایسی آواز جس میں نہ تو مقصد لہو و لعب ہے اور نہ ہی آلات لہو و لعب استعمال ہو رہے ہیں، البتہ وہ ملتی جلتی آواز ہے انہی آوازوں سے، اس کا سننا بالکل حلال اور جائز ہے، جب تک کہ پہلی دو میں سے کسی بات کا یقین نہ ہو. ہر وہ آواز جو لہو و لعب کی آواز سے ملتی جلتی آواز ہے لیکن نہ تو وہ لہو و لعب کی محفل میں ہے بلکہ وہ فرض کیجئے تلاوت قرآن کے وقت ہے یا کسی نوحے کے وقت ہے، نہ ہی وہ آلات لہو و لعب سے نکالی جا رہی، یہ دونوں شرطیں جس آواز میں نہ پائی جائیں، چاہے وہ لہو و لعب والی آواز سے ملتی جلتی ہو مگر اس کا سننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب یہ جو دو شرطیں بتائی ہیں اسی میں اس مسئلے کا حل ہے. ابھی بات خالی صاف کی ہو رہی، ابھی ہم آواز کے مرحلے پہ نہیں آئے، یعنی انسانی آواز کے مرحلے پہ نہیں آئے، صاف کے مرحلے پہ آئے. تو پھر میں دوہرا دوں اپنے اسی جملے کو کہ وہ آواز جو آلات لہو و لعب سے نکالی جائے وہ تو بالکل حرام ہے، چاہے کتنا ہی اچھا اس کا مقصد کیوں نہ ہو، سوائے ان تین مقامات کے جس کا ایکسیپشن پچھلی دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ باقی آلات لہو و لعب والی آواز تو بالکل حرام. نمبر دو، وہ آواز جو بغیر آلات کے نکالی جائے مگر لہو و لعب کی محفلوں کو بھڑکانے کے لیے، اس کو مزید بڑھانے کے لیے، اس کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے نکالی جا رہی ہے، وہ بھی حرام ہے. اور ہر وہ آواز جو نہ تو ایسے آلات سے نکل رہی ہے نہ اس کا مقصد لہو و لعب ہے، وہ حلال ہو جاتی ہے. چاہے بظاہر یہ آواز ہم کو پہلی آوازوں سے ملتی جلتی نظر آئے مگر وہ حلال ہے. اب تیسری، اگر ریڈیو پر، اگر ٹیلی ویژن پر، اگر کسی فلم کے دوران لہو و لعب والا کوئی منظر دکھایا جا رہا، مثلا محفل موسیقی ہو رہی، اس میں تو جتنے بھی آلات استعمال ہو رہے ہیں چاہے حلال ہو یا حرام ہو، سب غلط ہے سننا، پہلی شرط کی وجہ سے کہ لہو و لعب کی خاطر جس آلے کو بجایا جائے گا چاہے وہ حلال ترین ہی چیز کیوں نہ ہو، بہرحال وہاں پہ حرام ہو جائے گی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ریڈیو ٹیلی ویژن پر ایک عام سے پروگرام آ رہے ہیں مگر بجایا وہ ساز جا رہا ہے جو آلات لہو و لعب میں ہے، یعنی یہ مخصوص بنایا گیا تھا گانے کی محفلوں کے لیے، اب یہ اس وقت مثلا کسی کوئی پروگرام میں استعمال ہو رہا، مثلا کوئی صوتی تاثر دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تب بھی وہ حرام ہے. ان دو کے بعد جو تیسری آواز آئی وہ آواز، اچھا اس تیسری آواز کا مطلب یہ ہے کہ گانے کی محفلیں، ورائٹی پروگرام یا اس قسم کے جتنے اجتماع ٹی وی پر یا فلم پر ہیں اس میں تو کوئی بھی آلہ ہو وہ ہمارے لیے حرام ہے سننا، وہ تو بات وہیں کٹ گئی. اب جو حلال پروگرام آ رہے ہیں اس کے اندر جو آلات لہو و لعب کی مدد سے آوازیں نکل رہی ہیں اس کا سننا حرام ہے، اور جو آواز آلات لہو و لعب کی مدد سے نہیں نکل رہی ہے اس کا سننا، جو آلات لہو و لعب کی مدد سے نکل رہی ہے حرام، جو آلات لہو و لعب کے بغیر نکالی جا رہی ہے وہ حلال ہے. یہ جو دو شرطیں آپ ان کو جمع کریں تب بات بالکل واضح ہوگی. اچھا، اسی لیے تلاوت قرآن، نوحہ خوانی اور سوز خوانی، اس میں پہلی شرط تو کبھی نہیں پائی جا سکتی کیونکہ وہ محفل لہو و لعب نہیں ہے، یہ معذل، یہ اب ہمیشہ حرام ہوگا دوسری شرط کی وجہ سے. اور اگر دوسری شرط اس میں نہ پائی جائے تو اگر ساز وغیرہ استعمال بھی ہو رہے ہیں تو وہ بالکل حلال ہے. باقی جتنے بھی ٹی وی پر پروگرام آئے یا ریڈیو پہ پروگرام آئے، پہلا مرحلہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سے آلات ہیں، پہلا مرحلہ دیکھنا ہے کہ یہ لہو و لعب ہے یا نہیں. اگر لہو و لعب ہے تو کوئی بھی آلات ہو، حتیٰ یہ کہ اذان بھی اس میں آ رہی ہو تو وہ حرام ہو. لہو و لعب نہیں ہے پھر دیکھا جائے گا کہ آلات کون سے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ آلات کی چیکنگ کا نہیں، اب گانے کی محفل آ رہی ہے کوئی بھی آلہ ہو ویسے ہی حرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ ورائٹی پروگرام آ رہا ہے کوئی بھی آلات ہو ویسے ہی حرام. جب صحیح اور جائز پروگرام، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا کہ کون سے آلات کی آواز نکل رہی ہے. اور اگر یہ پتا چل گیا کہ یہ غلط قسم کی یعنی حرام آلات کی آواز ہے تو وہ حرام ہو گئی، اور اگر پتا چلا کہ نہیں یہ وہ آلات لہو و لعب سے یہ آواز نہیں نکالی جا رہی تو وہ بالکل جائز اور حلال ہو گئی. تیسرا مرحلہ یہ آیا، تو جب آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا پروگرام آئے، چاہے وہ آڈیو ہو یا ویڈیو، چاہے وہ سمعی ہو یا بصری ہو، ریڈیو کا ہو یا ٹیلی ویژن یا فلم وغیرہ کا ہو، اور اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں جس کو ہمارے یہاں بیک گراؤنڈ میوزک کہا جاتا، یا بیک گراؤنڈ میوزک نہ بلکہ ساتھ ساتھ چل رہی، تو اس کو حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ انہی دو اسٹیپ سے آگے بڑھیں گے. نمبر ایک یہ کہ پروگرام لہو و لعب میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر پتا چلے کہ شمار نہیں ہوگا، مرحلہ نمبر دو، اس میں جو آلات استعمال ہو رہے ہیں یہ آلات کیسے، اگر ان کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ صحیح آلات ہیں تو مرحلہ نمبر تین کہ یہ بالکل حلال ہے. ابھی تک وہ گلے سے گھمانے والی آواز نہیں آ رہی، وہ بھی مور اور لیس ایسے ہی مسئلہ ہوگا، ابھی خالی سانس کے مسئلے آ رہے ہیں، سانس والے مسئلے، کہ جب بھی کوئی پروگرام آئے یا کوئی ایسی چیز آئے، یہ تین مرحلے آپ کے پاس ہیں، ان کی مدد سے آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے. اچھا، اس کے اندر اگر دوسرے مرحلے میں ہم فیصلہ کر سکیں کہ اس میں جو ساز بجایا جا رہا ہے یہ آلات لہو و لعب ہے، تب بھی مسئلہ آسان ہے کہ پھر حرام ہے. ہم کو یقین ہے کہ یہ آلات لہو و لعب نہیں ہے، تب بھی مسئلہ آسان ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا یہ حلال ہے. مگر ہمارے یہاں اتنی آسانی سے مسئلہ طے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ کون سے آلات ہیں، یہ بھی تو ایک مرحلہ ہے، ہمیں کیا پتا کہ کون سے آلات ہیں. مسئلہ معلوم ہے کہ اگر آلات لہو و لعب ہیں تو حرام، آلات لہو و لعب نہیں ہیں تو حلال، لیکن یہی پتہ نہیں کہ کون سے آلات ہیں. بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ یا ماہر قسم کا انسان خالی آواز سن کے بھی فیصلہ کر سکتا ہوگا کہ یہ کون سے آلات ہیں، لیکن ایک عام انسان، حتیٰ یہ کہ وہ انسان بھی کہ جو گانے وغیرہ سننے کا شوقین ہے، شوقین ہونا دوسری بات ہے لیکن اس کی حقیقت کو معلوم کر لینا یہ دوسری بات ہے. اگر ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ استعمال کیا کرتے ہیں تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے میکانزم کو یا اس کی مشینری کو یا اس کے طریقہ کار کو سمجھیں. تو گانے کا شوق ایک الگ چیز ہے، مگر ایک آواز سن کے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ہارمونیم اور پیانو کی آواز ہے، یا فرض کیجئے کہ دو عام لوہے کے ٹکڑوں کو ہلا کے مثلا یہ آواز نکالی جا رہی، یہ آواز تو کسی طرح بھی نکل سکتی. ان دونوں کے درمیان فرق کرنا انتہائی ایکسپرٹ آدمی کے علاوہ ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں. تو اب خالی آواز سن کے اگر ہم نے فیصلہ کیا تو یہ تو ایک طرح ہماری غلطی، یا تو ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کہاں سے آواز نکل رہی، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہارمونیم ہے یا ستار ہے یا وائلن ہے یا پیانو ہے، یہ سب آلات لہو و لعب میں حرام، یا یہ کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈھول پیپا بجایا جا رہا ہے یا گھڑا بجایا جا رہا، اور محفل لہو و لعب نہیں، کیونکہ محفل لہو و لعب میں تو ہر چیز حرام، ایک عام محفل ہے اس کے اندر آواز پیدا کرنے کے لیے پیپا بجایا جا رہا یا گھڑا بجایا جا رہا. بچے جب بعض اوقات نقل کرنا چاہتے ہیں، ان کو چیزیں نہیں ملتی تو ویسی چیزیں جمع کر لیتے ہیں، اب وہ گھڑا بجایا جا رہا ہے، پیپا بجایا جا رہا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بالکل حلال، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا، عام طور پہ تو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے، خبریں آ رہی ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ آواز کون سی، اشتہارات آ رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ آواز کون سی ہے، کوئی پروگرام آ رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ آواز کون سی ہے، ایک ڈرامہ آ رہا ہے ہمیں کیا معلوم کہ یہ آواز کون سی ہے، کیونکہ ہمارے ریڈیو ٹیلی ویژن وہ گلے سے گھمانے والی آواز اتنا مسئلہ نہیں، یہ جس کو بیک گراؤنڈ میوزک کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا مسئلہ، اس لیے میں اس کی اتنی تفصیل میں گیا ہوں. اب یہاں پر تو مسئلہ بہت آسان ہے، اصول فقہ کے طالب علم تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ کون سا قانون لگے گا، فقط اس لیے کہ شک ہو رہا ہے کہ یہ حلال والی آواز ہے یا حرام والی، وہی اصل برات کا قانون لگے گا اور اس کو ہم حلال سمجھیں گے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی آواز آئے سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ کس محفل کی آواز ہے، محفل لعب و لعب ہے، کوئی بھی آواز ہو فوراً حرام ہو گئی. محفل لعب و لعب نہیں، ایک عام اور حلال پروگرام ہے، یعنی اگر یہ آواز نہ ہوتی تو کوئی حرام کا خیال بھی ذہن میں نہیں آتا، اس آواز کی وجہ سے حرام کی بات پیدا ہو رہی. پھر یہ دیکھیں کہ آواز کون سی ہے، پتا چل گیا کہ موسیقی کے آلات کی ہے حرام، پتا چلا کہ نہیں موسیقی کے آلات کی نہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حلال، اور اگر پتا نہ چل سکے یہ فیصلہ ہی نہ ہو پائے کہ یہ کون سی قسم کی آواز ہے تب بھی اس کو حلال سمجھا جائے گا. یہاں پہ ایک مرحلہ مکمل ہوا، اب آئیے کچھ آلات موسیقی کے بارے میں مزید وضاحت ہو جائے، مسئلہ اپنی جگہ مکمل جہاں خالی سانس کا مرحلہ آپ کے سامنے آئے. اب یہ تو ایک بات ہوئی کہ آپ اس کو حلال سمجھیں گے، لیکن اگر کبھی آپ کسی ایسے شخص اور ادارے کی جانب سے اس کو سنیں کہ جس کے بارے میں زیادہ گمان یہی ہے کہ اس نے تو ان چیزوں کا خیال رکھا ہوگا، اگرچہ عام حالات میں بھی ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان کی فلم انڈسٹری جو چیزیں بناتی ہے ان کو بھی آپ حلال سمجھیں گے شک کی حالت میں، لیکن اگر کسی ایسے ادارے کی جانب سے آ رہا کہ جہاں جس کے بارے میں گمان آپ کا زیادہ کہ انہوں نے تو حرام و حلال کی تحقیق کی ہوگی، وہاں تو یہ جو اصل حلیت ہے اصل برات یہ اور طاقتور ہو جاتی. جب ایک عام یا گناہگار معاشرے کے اندر اس کی پرمیشن رہتی تو اگر ایک دیندار معاشرے کی جانب سے ایسی آوازیں آ رہی تو اور زیادہ اس کو حلال سمجھیں گے ہم. جیسا کہ میں نے کہا کہ گانے کے مسئلے میں ہمارا معاشرہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صاف صاف ہر اس آواز کو جس میں ساز جیسا انداز ہوتا ہر اس آواز کو وہ حرام سمجھتے ہیں، یعنی حرام نہیں گانا سمجھتے ہیں. چنانچہ بہت سے گانا سننے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گانے پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس نغمے پہ کیوں اعتراض نہیں کر رہے، آپ کو ہمارے گانے پہ اعتراض ہے مگر اس موسیقی پہ کیوں اعتراض نہیں، جو ایران کے ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے آ رہی ہے مثلا. ابھی ہم وہ آواز کی طرف گئے نہیں، ابھی تو خالی ساز کی طرف. تو وہ مسئلہ یہی کہ اصل حلیت ہوتی ہے اس کے اندر اس گانا سننے والے کے لیے بھی حلال ہوتا اگر وہ اس مرحلے سے گزرتا، لیکن گانے کو تو گانے والی محفل کے تو حالات کو ہم کبھی بھی حلال نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ شرط اول کی وجہ سے وہیں پہ معاملہ کٹ جاتا ہے. اچھا اب آئیے جو تیسری چیز ہم نے بتائی آلات لعب و لعب اور آلات موسیقی، اس کے اندر چند تو بہت ہی مشہور آلات ہیں کہ جس میں زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے تحقیق کی. ستار یقیناً حرام ہے، وائلن یقیناً حرام ہے، پیانو یقیناً حرام ہے، گٹار یقیناً حرام ہے، ہارمونیم یقیناً حرام ہے، اسی طرح بربت یقیناً حرام ہے، اور یقیناً حرام ہے. اسی کے ضمن میں ایک آتا ہے طبلہ، طبلہ بھی یقیناً حرام ہے. اچھا طبلہ الگ چیز ہے، ڈھول الگ چیز ہے، ایک طبلہ ہوتا ہے ایک ڈھول ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں. محفل قوالی میں زیادہ تر طبلہ استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے قوالی کا جائز ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ قوالی کے اندر سن رہے ہوں تو امکان ہو سکتا ہے ہمیں کیا پتا کون سے آلات، لیکن جب دیکھ رہے ہوں تو کوئی امکان ہی نہیں. تو طبلہ اسلام میں حرام. ڈھول کے مسئلے میں ایک بحث چل رہی ہے فقہا میں. اچھا ڈھول کی بھی تین قسمیں ہوتی، ایک ڈھول وہ ہوتا ہے جو بینڈ کہلاتا ہے، فوج میں استعمال کیا جاتا، اور یہ غالباً اسکولوں کے اندر جو بچوں کو پی ٹی وغیرہ کرائی جاتی ہے اس میں بھی کم و بیش اسی کا کوئی ماڈل ہوتا ہے، چھوٹے اور بڑے کا فرق ہوگا. ایک تو وہ ہے ڈھول بینڈ جسے کہا جاتا ہے، دوسرا ڈھول وہ ہے کہ جسے پہلے زمانے میں نقارہ کہتے تھے، ایک طرف سے بالکل بند ہوتا تھا، زمین پہ رکھا رہتا تھا، اور دوسری طرف سے اس کے اوپر لکڑیاں مار کے چوب مار کے اعلان ہوتا تھا۔ یہ تو یقیناً جائز ہے کہ دوسرا والا میں نے بتایا، کیونکہ اس کا تو گانے سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو فقط اور فقط فوجی چیز تھی۔ اور تیسرا وہ ڈھول ہوتا جو ہمارے ہاں آج بھی گاؤں میں بہت زیادہ اور شہر میں بھی جلوس وغیرہ میں ہم کو نظر آتا، کہ دونوں طرف سے جس میں کھال منڈھی بھی ہوتی ہے، کھال چڑی بھی ہوتی ہے، دونوں طرف سے مارا جاتا۔ اب یہ ڈھول کا مسئلہ جو ہے، اس میں پہلے تو جو بینڈ اور دوسرا جو نقارہ گزرا، یہ تو اندازہ یہی ہے کہ یہ فوج ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے ان کو جائز سمجھنا پڑے گا۔ یہ تیسرا جو ڈھول آیا، اس کا مسئلہ ذرا مشکل ہو گیا۔ البتہ اس میں بھی وہی بات کہ جس آدمی کو یقین ہو کہ یہ مخصوص ہے مجلس محفل لہو و لعب کے لیے، اس کے لیے تو حرام۔ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے، خالی ڈھول اگر کسی چیز میں شامل اور وہ خود وہ چیز حرام نہیں، ورائٹی پروگرام میں اگر ڈھول بھی تو پھر بھی وہ حرام رہے گا۔ اس لیے نہیں کہ ڈھول حرام، اس لیے کہ پہلا مرحلہ محفل لہو و لعب آ گیا، اس میں تو ہر چیز حرام۔ لیکن عام اندازہ یہی ہے کہ ڈھول جو ہے وہ گانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، ڈھول بنایا گیا تھا پرانے زمانے میں اعلانات کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا جائے، جیسے آج بھی ہم دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی پورا گاؤں کے کانوں تک پہنچانے والا اعلان ہو، تو اسی ڈھول کے ذریعے سب کو جمع کر کے اعلان کیا جاتا۔ بہرحال یہ چیز بھی ایک اندازے کی چیز ہے، لیکن ڈھول اس لیے حلال ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس کے لیے بنایا گیا، تو جب وہ لہو لعب میں استعمال ہو تو یقیناً حرام۔ ڈھول اپنی وجہ سے حرام نہیں ہے، لہو لعب کی وجہ سے حرام، باقی جو ہے اس کو جائز سمجھا جائے گا۔ اب ایک مسئلہ اس میں پچھلی دفعہ پوچھا گیا، آج کل کے زمانے میں یہ چیز بڑھ گئی ہے، لکڑیاں بجانے کا جو مسئلہ ہے، لکڑیوں کو ٹکرانے کا جو مسئلہ، وہ ویسے تو لکڑیاں ٹکرانا یا لکڑیاں بجانا یہ تو حرام نہیں، بشرط یہ کہ پہلا مرحلہ نہ ہو، یعنی یہ جو عمل ہو رہا ہے لکڑیاں بجانے اور لکڑیاں ٹکرانے، اگر کسی لہو و لعب کی محفل میں ہو رہا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ لکڑیاں بجانا حرام، بلکہ اس لیے کہ وہ محفل، وہ موقع، وہ فنکشن ہی لہو و لعب کا، خصوصاً ہمارے ہاں یہ شادی میں ہوتا۔ اچھا اب اگر ایسی شادی کہ جس کو متشرعین دور سے دیکھ کے یہی کہیں، کیونکہ لہو و لعب کی تعریف کوئی محدود نہیں، اس میں شادی بھی آ جاتی، خصوصاً جو فائیو اسٹار ہوٹلز کی شادیاں، یا یہ کہ جو بڑے بڑے گھرانوں کی شادیاں، وہ یقینی طور پر محفل لہو و لعب میں آ جاتی ہیں، یہاں عورت مرد کا اجتماع ساتھ ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی خیال نہیں، جو جس کی زبان پہ آ رہا ہے پڑھے جا رہا، بلکہ اس کا ایک اگلا مرحلہ بھی آتا کہ پھر جس کے ہاتھ میں، یعنی جس کا ہاتھ آیا اس کو لے کے وہ ناچنے کے لیے کھڑا ہو گیا، گانے کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ یقیناً محفل لہو و لعب ہے، چاہے نکاحی کی تقریب کیوں نہ ہو۔ تو یہ وہ دیندار گھرانے کہ جہاں پہ نکاح کی تقریب کو لہو و لعب کی حد تک پہنچنے سے روکا جا رہا، اس کیٹیگری تک نہیں آتا، وہاں پہ اگر اس طرح لکڑیاں بجائی جا رہی ہوں تو اس کو جائز سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ہے کہ جہاں عورت مرد کچھ نہیں، یا عورتوں کی بھی محفل، جس طرح خالصتاً مردانہ پروگرام بھی لہو و لعب کی محفل بن سکتا، اسی طرح خالصتاً زنانہ پروگرام، لیکن ایسے ہی کہ بے حجاب لڑکیاں ہیں اور چست لباس پہنے ہیں، جو جس کی زبان پہ آ رہا ہے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہاں کوئی مرد نہیں ہے، لیکن باہر آنا جانا بڑی تیزی کے ساتھ ہے، بہت ہی زیادہ فریکوینٹلی ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی اگر دور سے کوئی متشرعین کا ماحول دیکھے تو وہ اس کو بھی محفل لہو و لعب سمجھے۔ اس قسم کی کوئی شادی کی تقریب ہے تو چاہے لیڈیز کا فنکشن ہے، لیکن وہاں بھی لکڑی بجانا حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ خود لکڑی بجانا حرام، بلکہ اس لیے کہ وہ محفل لہو و لعب بن کے رہ گئی۔ ورنہ اگر ایک صحیح قسم کی محفل، جیسے عام طور پر ایک اوسط درجے کے یا اوسط سے نیچے، یعنی لوور مڈل کلاس کے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر جس طرح عام طور پہ عورتوں کی تقریبات الگ ہیں اور پردہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنا شور ہلا گلا بھی اتنا نہیں ہوتا ہے کہ متشرعین اس کو دیکھتے ہی فوراً لہو و لعب کا فیصلہ کر دیں، وہاں پہ اگر یہ لکڑیاں بجائی جا رہی ہیں تو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ لہو و لعب کے بھی زیادہ تر مسائل ان تمام بحثوں سے حل نہیں ہوتے، وہ حل ہوتے ہیں اسی آخری مسئلے سے کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ آلات لہو و لعب ہیں یا نہیں ہے تو آپ کے لیے حلال، اور یہی شک پہلے والے میں بھی چلے گا. اگر ایک فنکشن آپ کے سامنے ہے شک ہو رہا ہے کہ اس کو لہو و لعب مانیں گے یا نہیں مانیں گے، وہاں بھی اصل پر آ سکتے، یہی شک کی حالت میں یہی مانیں گے کہ نہیں. اسی طرح دوسرے مرحلے کے اندر بھی شک کی حالت میں یہی مانیں گے کہ یہ آلات موسیقی نہیں. اب اس مسئلے کو ایک طرف رکھیے، میں واضح کر پایا یا نہیں کر پایا وہ ایک الگ بات ہے، اب آ جائیے سیدھی سیدھی. سانس جب آ جاتی ہے تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جاتا، بغیر سانس کے گلے سے گھما کے جو آواز نکالی جاتی اس آواز کا نام ہے غنا، غنا. مگر کس طرح سے گھمائی پھرائی جائے اس میں آیت اللہ خوئی اور خمینی میں اختلاف. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ اس کا معیار عرف ہے، معاشرہ اس کا معیار ہے. اچھا معاشرہ کیا معیار رکھے، معاشرے سے ہم کیا پوچھیں کہ وہ اپنا معیار بتائے، ہم اس سے سوال کیا کریں. معاشرہ معیار ہے کہ یہ گلے سے نکلنے والی آواز غنا ہے یا نہیں. اسلام میں غنا حرام ہے، غنا ایک خاص آواز کو کہتے ہیں، غنا حرام. موسیقی حرام نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں موسیقی حرام نہیں، بلکہ وہ موسیقی حرام ہے جو غنا ہو جائے، یا وہ موسیقی حرام ہے جو لہو و لعب بن جائے. تو غنا کا مطلب کیا ہے؟ گلے سے نکلنے والی آواز. آیت اللہ خوئی کا مقلد کیسے فیصلہ کرے؟ کہ معاشرے سے پوچھا جائے کہ یہ آواز جو نکالی جا رہی ہے گلے سے، کیا لہو و لعب کی محفلوں کی مانند ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی لہو و لعب کی محفل کی بات آ گئی. غنا کی تعریف آیت اللہ خوئی نے کی ہے کہ وہ آواز جو لہو و لعب کی محفلوں کے مطابق ہو، یعنی جو لہو و لعب کے استعمال ہوتے ہیں اس میں جس طرح آواز کو گھما کر پھرا کے نکالا جاتا اس طرح کی یہ آواز ہو. مگر یہ فیصلہ ہمارے کان نہیں کریں، یہ فیصلہ پورا معاشرہ کریں کہ یہ جو آواز ہے تو ویسی آواز ہے جیسی ورائٹی پروگرامز میں نکالی جاتی، مثلا یہ تو ویسی ہی آواز ہے جیسی محفل موسیقی میں نکالی جاتی. معیار معاشرہ، آواز تو گھما پھرا کے نکالی جا رہی، خالی اس کو دیکھ کے معاشرہ فیصلہ نہ کرے، یعنی معاشرے سے یہ نہیں کہیں گے کہ بتاؤ یہ غنا ہے یا نہیں. تو اگر دیندار لوگوں کا معاشرہ ہے وہ تو ہر اچھی آواز کو غنا کہے. یہ پوچھا جائے کہ یہ آواز کس طرح نکالی جا رہی، وہ جو لہو و لعب کی محفلوں کے اندر جس سے ہم لوگ مثلا پرہیز کرتے ہیں متشرعین، اس کے اندر جس طرح آواز گھما پھرا کے گلے سے نکالی جاتی اسی انداز کی یہ آواز ہے یا نہیں. اگر معاشرہ یعنی عرف کہہ دے کہ ہاں یہ تو ویسی ہی آواز ہے تو وہ حرام ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو یا نحا ہو. اور اگر عرف کہہ دے کہ نہیں آواز تو گھما پھرا کے نکالی جا رہی، انداز اس میں گانے کا ہے مگر اس طرح کا نہیں جس طرح وہ گانے کی محفلوں میں یا محفل موسیقی میں یا لہو و لعب میں جس طرح آواز نکلتی، اگر عرف یہ کہہ دے تو پھر وہ آواز بالکل حلال اور جائز. اور اگر عرف مشکوک ہو جائے، آدھے لوگ کچھ کہیں آدھے لوگ کچھ کہیں، تب بھی وہ آواز بالکل حلال اور جائز. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قومی یا ملی لغمے جس میں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا، وہ جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم اس میں ان دو چیزوں کو دیکھیں گے، اس کے سانس کے بارے میں بھی اور اس کی آواز کے بارے میں. دونوں چیزوں کے بارے میں عرف سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ. اور اگر عرف مشکوک ہو جو 90% یہی ہوتا تو اس کا سننا بالکل جائز. لیکن یہ مسئلہ فقط ملی نغموں کا نہیں، یہ مسئلہ ٹی وی اور ریڈیو پر آنے والے اشتہارات کا بھی ہے، یہ مسئلہ جیسا کہ ہم نے بتایا شادی بیاہ کے گیت کا بھی ہے، کیونکہ اگر شادی بیاہ کے گیت غنا بن گئے تو پانچ شرطوں کے ساتھ جائز ہوں گے، غنا نہیں بنے تو ویسے ہی جائز ہوں گے. اور یہی مسئلہ نوحے اور توسفانی کے بارے میں بھی، کہ معیار جو ہے وہ آواز کا کھینچنا چڑھانا اتارنا نہیں، حتیٰ یہ کہ اگر وہ آدمی بھی ہے یا وہ توسفان بھی جو اپنے گھر میں پریکٹس کرتا ہے ہارمونیم وغیرہ پر، لیکن اس کی آواز جب توسفانی کی محفل میں بغیر ہارمونیم کے سنائی دے رہی، عرف کی نگاہ میں یہ محفل لہو و لعب کی طریقے کی آواز نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہو گیا، اس کا سننا اس میں کوئی حرج نہیں. شاید آپ نے دیکھا ہو کہ زیادہ احتیاط کرنے والے خطبہ مجلس میں آتے اس وقت میں جب توسخانی ختم ہو جاتی. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دیر سے آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ بڑا سمجھنے کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوستخانی کو جائز سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے. لکھنؤ کے اکثر علماء کرام سوزخانی کے بعد ہی آیا کرتے تھے مجلسوں میں. البتہ وہ فتویٰ اس وقت کچھ اور تھا. یہ تو آج کا مسئلہ ہے کہ عرف کو دیکھا جائے گا بمطابق فتویٰ آیت اللہ خود. اور آغا خمینی کیا فرماتے ہیں؟ آغا خمینی کا مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ ہے انفرادی مسئلہ. آغا خوئی کا مسئلہ تو اجتماعی ہے. عرف سے پوچھو عرف کیا کہہ رہا. ہم کو گانا لگ رہا ہے مگر عرف کہہ رہا ہے کہ یہ گانا نہیں ہے تو وہ گانا نہیں ہے. ہم کو وہ گانا نہیں لگ رہا یا ہم کو معلوم ہے کہ یہ گانا نہیں مگر عرف کہہ رہا ہے کہ یہ گانا ہے تو ہمارے لیے بھی وہ حرام ہے. یہ آغا خوئی کا نظریہ. آغا خمینی کہتے ہیں یہ انفرادی مسئلہ. اگر وہ گلے سے گھمائی جانے والی آواز ایسی ہے جو انسان کی شہوت کو بھڑکا رہی ہے, اس کے اثرات انسان کی شہوت کے مرتب ہو رہے ہیں, جنسی لذت و سرور آ رہا ہے, تو وہ حرام اور گناہ. اور اگر آواز اس حد تک نہیں, اچھا یہ والی آواز چاہے تلاوت قرآن ہی میں کیوں نہ استعمال ہو. معیار یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ آواز شہوت کو بھڑکا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک جملہ. معیار اس وقت معیار یہ کہ آواز اس طرح کی ہے جو انسان کی شہوت کو بھڑکایا کرتی, چاہے اس وقت ہم پر وہ اثر نہ ہو رہا ہو اس کا. جیسے شراب کی مثال کہ شراب اسے کہتے ہیں جو انسان کو نشہ دلا دے, لیکن معیار یہ نہیں ہے کہ ہم کو بھی نشہ آ رہا. اگر ایک قطرہ پینے سے ہم کو نشہ نہیں آ رہا تب بھی اگر شراب ہے تو وہ حرام رہے گی. یا اگر ایک آدمی آدھی شرابی تو وہ ایک پیگ یا دو پیگ پیے تب بھی اس کو نشہ نہیں آئے گا جبکہ ایک عام آدمی کو نشہ آ جائے گا. تو معیار یہ تو ہے کہ یہ آدمی فیصلہ کرے کہ یہ آواز شہوت کو بھڑکانے والی ہے یا نہیں, مگر یہ نہیں کہ اس وقت شہوت کو بھڑکائے تو حرام. نہیں, اگر آواز ایسی ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی قوت شہویہ پہ اثر انداز ہو کے اس کو بھڑکاتی, یا اس وقت ہم پہ کوئی اثر نہ ہو رہا ہو اس کا, پھر بھی وہ آواز حرام رہے گی. اچھا اب یہ دیکھیے کہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل کام. غنا کا حرام ہونا مسلم ہے, لیکن اسلام نے اس میں سہولتیں کتنی رکھی. یہاں بھی وہی مسئلہ آ جائے گا کہ اگر ایک ایسی آواز آ رہی ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے, ہم ڈسیشن نہیں لے پا رہے, وہ حلال ہو گئی آواز. جس طرح آگاہ خوئی کے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ ہماری شہوت پر یا ہمارے نفس پر اس آواز سے کیا فرق پڑ رہا. آگاہ خوئی کے معیار عرف ہے, اور عرف فیصلہ نہ کر پائے تو وہ حلال. اسی طرح آگاہ خمینی کا معیار ہم ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ یہ آواز انسان شہوت کو اور جذبات کو بھڑکانے والے ہیں یا نہیں. چاہے اس وقت نہ بھڑکا رہی ہو لیکن اس آواز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھڑکا دیا کرتی ہے جذبات کو, وہ حرام. لیکن اگر یہی شک ہو رہا کہ اس آواز میں یہ خصوصیت ہے یا نہیں تو وہ حلال ہے. اب اگر اس دوسرے اصول کو دیکھیں شک کی حالت میں حلال سمجھنے کے, تو خاصے حد تک جو ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں شکوک ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اب جہاں دونوں آوازیں مل گئی, یعنی سانس کی آواز بھی ہے اور گلے کی آواز بھی, دونوں کے بارے میں ہم فیصلہ کریں. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی حرام ہو گیا تو دوسرا آٹومیٹک حرام ہو جائے گا. یعنی اگر یہ پتا چلا کہ یہ آواز شہوت کو بھڑکانے والی ہے, اس کے ساتھ ایک حلال ساز بج رہا, تب بھی اس کا سننا حرام ہے چاہے وہ بیک گراؤنڈ ہی میں کیوں نہ ہو یہ آواز. اس لیے کہ بہرحال جب دونوں ساتھ آ گئے تو ایک حرام ہوا ایک حلال ہوا, لیکن مجموعی اعتبار سے وہ حرام ہو گئے. یا برعکس آواز بالکل ٹھیک, کوئی اس کے اندر حرام والا پہلو نہیں, مگر ہارمونیم یا ستار کے جس کا موسیقی کا آلہ ہونا یقینی شک کی گنجائش نہیں, اس کے ساتھ آ رہی ہے تب بھی یہ حرام. تو صرف وہ ملی نغم یا وہ کیسے یا ریڈیو ٹیلی ویژن کی وہ آوازیں جائز ہوں اگر ساز اور آواز دونوں, کہ دونوں کے بارے میں یا تو یہ یقین ہو کہ یہ حلال والے ہیں یا دونوں کے بارے میں شک ہو کہ حلال ہے یا حرام, تو شک کی صورت میں ہم اصول فقہ کا مسئلہ استعمال کر کے اس کو سن لیں گے. تو خلاصہ یہ بنا اس مسئلے کا. دیکھیے آپ نے توجہ کی ہوگی کہ میں نے زیادہ زور, یہاں تک کہ اگر میں وقت کے حساب سے دیکھوں تو 8 منٹ میں نے فقط آواز والے مسئلے کو دیے اور تقریباً 45 منٹ ساز کے مسئلے کو دیے گئے, کیونکہ زیادہ اہم مسئلہ ہمارے یہاں ساز ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ اس پوری تقریر سننے کے باوجود ابھی آپ کا ذہن واضح نہ ہوا, اس کیفیت کو آپ دوبارہ سنیے گا, کیونکہ جس انداز سے بات شروع ہوئی شروع کی باتیں آپ نے بے توجہی سے سنی ہوں گی, کیونکہ وہ ڈائریکٹ موضوع سے متعلق نہیں. لیکن آخر میں پورا حل انہی باتوں سے ہوا. خلاصہ یہ نکلا پوری گفتگو کا کہ جس آواز کے بارے میں یقین ہو کہ یہ غنا ہے وہ حرام ہے, جس کے بارے میں شک ہو کہ غنا ہے یا نہیں وہ حلال ہے, جس سانس کے بارے میں شک ہو یقین ہو کہ یہ حرام والا ہے تو اس کا سننا حرام ہے, جس کے بارے میں شک ہو اس کا سننا بالکل حلال ہے. معیار آپ نے سن لیا کہ آغائے خوئی کے نزدیک معیار عرف ہے اور آغائے خمینی کے نزدیک معیار اس کے اثرات ہیں. آغائے خمینی کے نزدیک معیار کیا ہے؟ اس کے افیکٹس کیا ہو رہے ہیں ہم پر. اگر افیکٹس ہو رہے ہیں چاہے عرف نہ بھی مانے اس کو گانا, تب بھی وہ حرام ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی عرف کے مسئلے کی مدد سے زنا کے جتنے پہلو کو سمجھانا تھا وہ مسئلہ یہاں سے مکمل ہو گیا ہے, بات اختتام کو پہنچ چکی ہے. اور اس کے اندر جن چیزوں کا معیار عرف ہے اس میں اگر میں نے کوئی رائے دی بھی ہو تو وہ بیکار ہے. مثلا اگر میں نے یہ رائے دے دی ہے کہ ڈھولک جو ہے وہ جائز, لیکن جس عرف میں آپ ہیں وہ عرف یقینی سمجھتا ہے کہ ڈھولک آلات موسیقی میں ہے, تو آپ اس کو حرام سمجھیں. یعنی یہ چیز میں بطور احتیاط اس لیے دہرا رہا ہوں کہ پہلے سیمسٹر کی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ شبہ موضوعیہ موضوع کی صورت میں کسی کی تقلید آپ نہیں کریں. تو میں نے دو تین مثالیں دی ہیں اپنی معلومات کی بنیاد پر جن کا ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ مکمل ہوا ہے, گانے کا مسئلہ جتنی مجھے معلومات دینا تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں, اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ, اور میرا اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی لمبی ہو جائے گی, اب ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں واقعاً دو تقریریں کرنا پڑیں گی, کیونکہ آج کی آدھی تقریر میں جو باتیں آنے والی تھی وہ رہ گئی ہیں. سوال و جواب کا وقفہ شروع ہو چکا اور مجھے ذرا جلدی بھی ہے آج, اور 11 بلکہ 11:30 12:30 تک کے میرے سارے پروگرام بنے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ کی تعداد بھی بہت مختصر ہے, اس لیے اگر میں فوراً بھی اجازت چاہوں آپ سے یہ جو سوالات آ گئے ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے, تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں آج کی گفتگو کے بعد ان سب کا آئندہ بدھ کو جواب دیا جائے گا. آئندہ بدھ میں خصوصاً سوال و جواب کے وقفے کے لیے تفصیلی وقت نکل کے آؤں گا. ایک سوال یہ ہے کہ پولیس کی نوکری حرام ہے یا جائز ہے؟ اس سے پہلے اس کی سمسٹر کی کسی تقریر میں ایک جملہ آیا تھا کہ معونت الظالمین فی ظلمہم بل فی کل محرم حرام, کہ ظالم کا مددگار بننا کسی بھی حرام کام میں گناہ. اگر پولیس کی نوکری کی وجہ سے انسان کو کسی پہ ظلم کرنا پڑ رہا یا وہ ظلم نہیں کر رہا مگر معاشرے میں ظالم کا ساتھی مانا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے. موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس والا اگر اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا رہا ہے تو اس کے لیے نوکری جائز ہے, اور اگر لا محالہ اس کو حرام کرنا ہی پڑ رہا ہے تو پھر نوکری اس کے لیے حرام ہے. ایک سوال یہ ہے کہ صرف نکاح کے بعد جبکہ رخصتی نہ ہوئی ہو شوہر کی اجازت سے گھر کے باہر جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتے ہیں, اس لیے کہ گھر کے باہر جانے کا مسئلہ اصل رخصتی کے بعد جب شوہر کے گھر میں آ جائے اور نان و نفقہ ملنا شروع ہو جائے اس کے بعد پیدا ہوتا ہے. یہ جو مسئلہ آیا ہے تحریری صورت میں اس کا جواب بھی انشاءاللہ آئندہ ہی ملے گا اور تحریراً ملے گا, مائک پر پڑھنا مناسب نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر شادی میں گانا گایا جا رہا جس میں ساری باتوں کا خیال رکھا جا رہا مگر گانا وہ ہو جو فلموں میں گانا گایا جاتا, تو اس کا گانا جائز ہے یا نہیں؟ چلیں اس بات کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ اسلام میں گانے کے جو بول ہیں ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے, سوائے اس کی کہ اس میں کھلم کھلا گالیاں ہوں یا بالکل فحش باتیں ہوں. اس کے علاوہ گانے کے جو بول ہیں جملے جو ہیں اس سے کوئی پابندی نہیں ہے, ساری پابندی آواز کے گھمانے پھرانے پر ہے. تو فلموں کا گانا ہو لیکن آواز اس انداز سے نہیں گھمائی پھرائی جا رہی ہے, بول وہ ہوں جو فلموں میں استعمال ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, اس کا گانا بالکل جائز. غزل جو ہمارے یہاں رائج ہے جس میں عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ عشق و محبت خیالی ہوتا, یعنی کوئی مسلمان عورت جس کو معاشرہ پہچانتا ہو اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا. اگر ایسی مسلمان عورت کا تذکرہ ہو جس کا وجود ہے معاشرے میں تو اس پہ تو غزل کہنا اور اس پہ گانا بنانا حرام, لیکن ایک خیالی مرد اور ایک خیالی عورت کو بنا ان کے درمیان اس کو محبت کا رشتہ استوار کیا، یا اپنے آپ کو خیالی عاشق بنا کر اور ایک خیالی محبوب کو بنا کر اس کے درمیان جو کچھ مکالمے کہے گئے، جو غزل ہمارے یہاں ہے وہ اسلام میں حرام نہیں، جس کو بول کہا جاتا ہے جو جملے جو ہوتے ہیں وہ حرام نہیں، سارا حرام، یا ساز ہے یا اتار چڑھاؤ اور گھما پھراؤ کے ساتھ کی آواز ہے. اس کے ساتھ یہ گفتگو ختم ہوئی. انشاءاللہ آئندہ دو تقریریں ہماری بہت ہی اہم تقریریں ہوں گی، اس میں تمام موضوعات نہ صرف یہ کہ مکمل ہوں گے بلکہ کچھ بہت ہی اہم مسئلے ابھی رہ گئے ہیں جن کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن وہ موضوع کے دائرے میں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. درود بھیجے محمد والے محمد. اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے تو وہ دنیا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ آپ کا یقین کرنا واجب نہیں ہے. آپ
یقین سے قریب نہیں ہو رہا ہے،
اگر 95% کے کوئی یقین کرنا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنا یقین ہو رہا ہے نہیں، عادت تو ضروری نہیں کہ ایک آدمی ہر وقت مزید بار
ہوگی، پروفیشن جو جانا
پروفیشن جانا
عادت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ گائے گا
ایسا تو ضروری نہیں. بھائی ایک ہی موسیقار مختلف محفلوں میں مختلف انداز سے گائے گا، کیونکہ ہر چیز کے گانے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. یہ جو ہم بتا رہے تھے ان کو کہ پاپ میوزک ہے تو وہ الگ طریقے سے گایا جائے گا، کلاسیکل میوزک ہے تو وہ الگ طریقے سے گائے گا، اور غزل گانے کا انداز الگ ہوتا ہے. اس وقت وہ چیز پڑھ رہا کیا پتا کہ کچھ محفل لاہور کے انداز سے پڑھ رہا یا تیرے کوئی الگ انداز سے. اسی اعلان میں یہ ہو چکا ہے کہ جو شاہ کے زمانے میں 100% حرام گانا گاتے تھے، قومی نغمے میں انہوں نے آواز کو بدل کے دوسرے انداز سے پڑھا.
یہ تیمم کے سلسلے میں آیا کہ گبیڈی کے سلسلے میں یہ پورا سر کو اگر بندہ ہو تو تیمم ہوگا. پورے سر سے بعد وہ مسے والی مقدار ہے یا پورے سر
مسے والی مقدار اگر ممکن نہیں ہو پا رہا ہے مسا نہیں بھی ہو سکتا ہے، اگر مانگ کیا ہوگا جزیرہ ہے تو وہ نہیں کہلایا جائے گا جزیرہ. وہ مسا جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہ بالکل بند ہے. اب
ابھی بات کتنی گانا اگر ہم گائیں تو اگر ہم کتنی گانا اسی سال میں گائیں تو جیسے فلم میں گانا گایا گیا اسی سال میں گائیں، لیکن ہماری آواز بالکل بولنا ہوگی ہم جا نہیں سکتے. اگر وہ تو چاہے
اب وہی مسئلہ ہوگا کہ اگر آپ آواز ہوئی کی تکلیف میں تو وہ آپ کو اس انداز سے نہیں چاہتے ہیں، وہ کیا
کہنا
ہے وہ تو ہر بار کے لیے گانا کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنا اور مگر ایسا عام نہیں عام اور کدھر اس کو فیصلہ نہیں کر، زیادہ تر لوگ فیصلہ نہیں کر پائے. اگر آپ کے نزدیک عام اور یہی کیسا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے.
تو اصل سے بعد میں اتنے کہ آسم گڑھ میں جانا گیا حالات اور کے اور کہیں گے کہ یہ لاؤ لاؤ کر دے گا کہ ڈیل چلتی رہی ایک اور جائے گا تو یہ لاؤ لاؤ کر دے گا. جن لوگ ایسے ہیں
تجربہ درجہ اس طرح ترقی کر دیں گے کہ زیادہ حرام ہو جائے گی. تو اسی کو ختم کر دیا تو زیادہ اچھا ہے یا ہم اس کو ختم کرنے کے لیے طے کریں روز ہو سکتے ہیں؟
آپ کو یقین ہے یا اندازہ؟
اندازہ تو اندازہ یقین بن گیا نا. یعنی
نہیں
دیکھا کہ ایک دو چیزیں ایسی تھی جو آہستہ سے ہو گئی ایک جمع نہیں دیتے کسی دوسرے سنا کہ پہلے اتنا ہوتا تھا تو یہ چیز آہستہ سے اتنا ہوتا تھا. دیکھو اتنا ہوتا ہے تو اب یہ چیز آہستہ تو کیا کوئی اتنا ہو جائے گی کہ جیسے
مشکل یقین بہت مشکل ہے. یہ اگر مطلب یقین ہے تو نہیں جا سکتی وہ نظر جتنے والے زبان جائز نہیں ہے گناہ کے کام میں آپ شریف ہی بن معاونت کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں.
عام آدمی گاؤں کرتے ہیں بڑے ہزار گاؤں کے
بات ہے بہت بڑا لیکن میڈیسن ایکدم سے دیکھا تو عادت ہوگی اس حادثے کی وائی کہ جیسے ہمارے مسئلے میں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایسا اہتمام کرنا کہ مرد اور ساتھ دیکھو اور عورتیں ساتھ دیکھیں یہاں کے نو نہیں وہ پہلے وقت ساتھ موجود رہتے ہیں اور آپ پاپا کے ساتھ ان کے لیے مجھے تم ہی کہا کہ بھائی آپ آؤ پاپا نہ مسئلہ نہیں ان کو پھر کا بدلا ہوتا ہے کیا کہنا پڑے گا آپ بڑھ جاؤ اور ایجوکیشن میں بھی آ جاؤ یا نو سات تو ہمارے لیے یہ کرتے ہیں کہ دیکھو کو ساتھ جمع کیا سب کچھ یہ ہوگا کہ طرح طریقے کے لیے حالانکہ ان کو جو پیپر کے لیے ان کے حلقوں کے لیے ساتھ ہوں گے پھر آپ آپ کے گھر میں ہو رہی ہے جن میں اور ہو رہی ہے اور آپ اس میں جا رہے ہیں اور لوگ تو نہیں سکتے کہ آپ کے اور لیکن اگر ہم وہ بھی سیکھتے اگر ہم اتنا حصہ کریں گے تو ان کو احساس ہو ہمارے نہیں اتنا پتا آپ ہمارے تمہاروں کی نہیں کر سکتے اس لیے کر سکتے کہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے مقبول کام بھی نہیں کر رہا ہوگا کام کے اندر اگر آپ اس کو روکیں تو دنیا کی آپ کی بات کریں بلکہ اندر مدد نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ یہ حکمت سمجھا سکتے ہیں تو نہیں میں نے آپ کے پاس الٹی بات کر اگر ابھی پردہ کر دو گے تو جو ہم نے جن کے پہلی بار ان کو اٹھا جائیں جس طرح بٹھاؤ گے ان کے پہلی بار ہر آدمی کی اپنی ہے کام ہو رہی ہے آپ ایک مسئلے میں ایک رائے دیں گے دوسری رائے دیں گے تو آپ اپنی رائے اس کو بھجا دیجیے اس کے بعد اگر نہ مانے تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے اپنے یہاں ٹھیک ہے اور اپنے یہاں جو مناسب سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہوگا نہ رکھنا
روزانہ
روزانہ روزانہ ہوتا ہے یا مزدوری کو نہیں
رکھتا روزہ کی صرف قبضہ ہوتی ہے
روزے کی ایک سال سے
ایک سال تک نہیں
رہتا ایک روزے کا نہیں تو نہیں کرنا چاہیے چار پانچ چھ بچے مستحق ہیں وہ غریب ہو وہ شیا ہو وہ شرابی نہ ہو بے نوازی نہ ہو راجن نہ ہو چار پانچ کرتے ہیں اس سے
مطلب اس طرح مطلب بچے یا
جس
بچی
ہوگی ایسے بچے جیتے اگر برقی کم ہو جاتی ہے تو آپ کو بڑھا کے درد بتا بڑھا کے درد بتا نہیں کر سکتا کچھ اگر درد بتا دیں تو برقی کم ہو جائے کر دی اور زیادہ ہو جائے آپ کو
ہاں